الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو، اس مادہ پرستی کی اس دور نے اور اس ذہنیت نے عبد اور معبود کا تعلق، بندے اور الہ کا تعلق بہت کمزور کر رکھا ہے. بندے اور خالق کا تعلق، عبد اور معبود کا تعلق، بندے اور الہ کا یہ تعلق، اس میں بڑا اضمحلال ہے، کمزوری ہے. وہ تمام خوبیاں جو اللہ کی تھیں، اس کی جگہ معاشرے میں مادیت نے لے لی. یقین یہ ہوتا تھا نفع اور نقصان کا مالک اللہ، یقین ہوتا تھا کہ وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ چاہ لے تو سب کچھ ہو سکتا. یقین ہوتا تھا کہ وہ ذات ایسی ہے کہ اتنا آدمی لے کر نہیں خوش ہوتا جتنا اس سے کوئی ذات مانگ کے ہو ذات خوش ہوتی ہے. یہ یقین ہوتا تھا کہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میری ضرورت ہے. یہ یقین ہوتا تھا کہ اگر میرا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے تو ایک اللہ کی ذات، وہ نہ چاہے سب چاہ لے تو پھر بھی نہیں ہوگا، اور وہ چاہ لے اور سب نہ چاہیں پھر بھی ہو جائے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، مصیبت پہ مصیبت دینا چاہے تو کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ مہربانی کرنا چاہے، اپنا فضل کرنا چاہے، کوئی محروم نہیں کر سکتا. یہ یقین ہوتا تھا، اس کی معرفت بھی ہوتی تھی، اس پہ یقین بھی ہوتا تھا، اس سے محبت بھی ہوتی تھی، اس کا خوف بھی ہوتا تھا. اور یہی وہ اندر کی چیزیں تھیں جو آدمی کو اللہ سے ہر گھڑی مانگنے پہ کھڑا کرتی تھی. دعا کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، دعا کا تقاضا ہوتا تھا. اب اس ذات کی معرفت نہیں، اس ذات پہ یقین نہیں، اس سے محبت میں کمی، اس کا خوف نہیں، تو زندگی میں آج فریاد بھی اس ذات سے نہیں، دعا بھی اس ذات سے نہیں. جو جس قدر مادی نظریے سے اور مادی ماحول سے متاثر ہے، اتنا ہی وہ دعا جیسی عبادت سے محروم ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، اس سے فریاد ہی نہیں ہوتی، اس سے مانگنا ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس نے مادیت کی شکل میں حاضر کے اتنے الہ بنا رکھے ہیں، انہیں چھوڑ کر وہ غیب کی طرف کیسے جائے، جس سے اس نے اپنی مشکل کشائی کا عقیدہ بنا رکھا ہے، نظریہ بنا رکھا ہے. بلکہ اس الہ کا تو پھر تذکری بھی اچھے نہیں لگتے. دور جاہلیت میں اس کا ایک نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اس ایک ذات کا تذکرہ آئے نا کہ وہ حاجت روا، مشکل کشا، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، مدبر بھی وہی، سارا نظام کائنات بھی اس کے اختیار میں ہے، الا له الحکم، فیصلہ اسی کا ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، وہ چاہ لے ساری دنیا بھی مل جائے اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی. تو اس دور جاہلیت میں جب اس ایک ذات کا تذکر آتا تو لوگوں کے قلوب اس بات کو سننے کے لیے پسند نہیں کرتے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اور اگر اللہ کے علاوہ اوروں کا تذکرہ ہو، جیسے آج کے مادیت کے دور کے نئے بوتے ہیں، مادیت کے میری اس سے مشکل دور ہو جائے گی، ہماری مشکلات یہاں سے ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانی یہاں سے ختم ہو جائے گی، تو بتائیے کتنی توجہ ہوتی ہے بات سننے میں، دل کرتا ہے تذکرے ہوتی رہے. تو دور جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ کی جو خوبیاں اور صفات تھیں ان کی جگہ اس دور کے حاضر بتوں نے لے لی تھی. اور آج اللہ کی جو خوبیاں ہیں مادیت نے اس کی جگہ لے لی. معاش سے ہوگا، معیشت سے ہوگا، فلاں سے ہوگا، اور یوں ہوگا، تو کتنی توانائیاں لگتی ہیں. اللہ سے ہوگا یہ بات دل میں اترتی نہیں ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھتی نہیں ہے، اس ذات کی مدد اور نصرت کے لیے دل میں تقاضا ہی نہیں ہوتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھلا اور اسے دعا کی توفیق ملی، اس کے لیے تو اللہ کی رحمت اور مدد اور نصرت کے دروازے کھل گئے. من فتح لہ باب دعا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھلا اور اسے دعا کی توفیق مل گئی، فتحت لہ ابواب الرحمت، اس کے لیے تو اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت کے دروازے کھل گئے. لیکن اس مادی ذہنیت نے اس بندے کو اپنے معبود سے مانگنے کی توفیق سے محروم کر دیا. اس معبود برحق کا نہ یقین رہا، نہ اس سے محبت رہی، نہ اس سے خوف رہا، نہ اس کی معرفت رہی. یہی تو دعاؤں کا سرچشمہ ہے، یہ اندر ہوتی تو آدمی دعا کرتا، یہ چیزیں اندر ہوتی تو آدمی دعا کرتا ہے کہ یہ یقین ہو کہ میری بگڑی اگر بن سکتی تو اس ذات کے فیصلے سے بن سکتی، میرے مسئلوں کا حل ہے تو اس ذات کے پاس، میرے لیے پریشانیوں کی نجات ہے تو اس ذات کے پاس، ہماری ہر ضرورت اگر ہے تو اس ذات کے پاس، یہ یقین اندر ہوتا ہے. پھر بندہ اللہ سے دعا کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی تو یہ شان ہے، دعا کی تو یہ شان ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے صرف اللہ اس سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ نہ مانگنے والے سے اللہ صرف محروم نہیں کرتے، ناراض ہو جاتے. دعا نہ مانگنے والا صرف محروم نہیں ہوتا، اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا، اس لیے کہ اس کا دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے، اللہ کی ذات پہ یقین سے خالی ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہے، اس کے خوف اور تعلق سے خالی ہے، اس لیے تو اس ذات سے نہیں مانگتا. فرمایا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس سے نہ مانگے اس سے ناراض ہو، اور جو اس سے جتنا زیادہ مانگے اتنا زیادہ اس سے خوش ہو جائے. کوئی ایسا سخی کا دروازہ نہیں ملے گا، کوئی سخی کا ایسا دروازہ نہیں ملے گا. کوئی کتنی بار دے گا، آخر بیزار ہو جاتا ہے. لیکن اس کا در ایسا ہے جو جتنا اس کے در پہ بہکاری بن کے جاتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادة، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر یہ گندگی موجود ہے بڑائی کی، اس لیے دعا نہیں کرتا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ تکبر رکھتے ہیں، پھر جنت میں اللہ کی رضا کا اندر ان کا ٹھکانہ نہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ. تو ایک بہت بڑا عمل مسلمانوں کے پاس تھا اللہ سے لینے کا، اور مصائب اور پریشانیوں سے حفاظت کا، پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کا، دعا دعا. اسباب اور وسائل کافر بھی اختیار کرتا ہے اور مسلمان بھی اختیار کرتا ہے، لیکن مسلمان اپنے اسباب و وسائل جتنی اس سے قدرت ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد اللہ کا در کٹکھٹاتا ہے، اللہ کے در پہ دستک دیتا ہے اور اس کے سامنے فریاد رکھتا ہے اور اس سے اپنے فیصلے کرواتا ہے اور اس سے بات منواتا ہے. اگر آج امت میں اسلام کی جو بہار ہے اور اسلام کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے اور اسلام کی جو آج عبادت ہے، اگر کہا جائے تو یہ نبی کے اس دعا کا نتیجہ ہے جو آپ نے بدر کے موقع پہ دعا فرمائی تھی. آپ میدان میں گئے اور جب آپ نے میدان کا جائزہ لیا زہری اسباب کے لحاظ سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف 1000 ایک زبردست فوج مسلح اور دوسری طرف تعداد 313 اور اس میں بوڑھے اور بچے اور جنگی صلاحیتوں سے بھی اس قدر آراستہ نہیں جیسے سامنے کے مد مقابل فوج ہے، اور ظاہری اسباب وسائل بھی کچھ نہیں، لیکن جو بن پاتا تھا وہ کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف اور دعا کرنے لگے، اور ایسی دعا کی، فرمانے لگے اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابۃ، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی عبادت کوئی نہیں ہونی، لا توبد، آپ کی پھر عبادت کوئی نہیں ہونی. اور یہ اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہو جائے گا. اگر آج آپ نے ایسا کر دیا کہ اس جماعت کو ہلاک، اس کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر آپ کی عبادت بھی کوئی نہیں ہونی. ایسی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر دنیا نے دیکھا اس دعا کا اثر کیا ہوا. چھپی مدد نہیں آئی، چھپی مدد نہیں آئی، دنیا نے اس ظاہری مدد اور نصرت کو دیکھا کہ وہ بنیاد بن گئی اسلام کے غلبے کی اور اہل اسلام کی فاتح ہونے کی، غالب ہونے کی، وہ دعا بنیاد بن گئی. تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کی معرفت رکھتا ہے؟ کون آپ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے؟ کس کو آپ سے زیادہ محبت ہے؟ لیکن کس کے دل میں آپ سے زیادہ خشیت ہے؟ لیکن آپ کی زندگی میں جو چیز نظر آتی ہے وہ قدم قدم پہ اللہ سے فریاد ہے، ہر گھڑی اللہ سے مانگنا ہے. کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ملتا جہاں آپ نے دعا نہ کی ہو، سبحان اللہ، کوئی پہلو نہیں ملتا. زندگی بھری ہوئی ہے آپ کی عبادت کی. اگر آپ کی پوری زندگی تقسیم کی جائے تو دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو آپ کا ہے ختم نبوت، نبوت کا جامع ہونا، اور دوسرا آپ کی زندگی میں عبادت کا کامل ہونا، عبودیت کا کامل ہونا. اور عبودیت کا کامل ہونا اس کا نتیجہ ہے دعا، اس کا نتیجہ ہے دعا. آپ عبادت میں کامل درجے پہ تھے تو آپ کی ساری زندگی عبادت سے بھری ہوئی نظر آتی. آج اس مادیت نے اور مادی ذہنیت نے مسلمانوں کو جس چیز سے محروم رکھا ہے وہ دعا اور اللہ سے فریاد سے محروم رکھا ہے. ایک مخلوق آپ کو نظر آتی ہے ان سے ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، ان کے ہفتے دن نہیں مہینے نہیں سالوں گزر جاتے ہیں، کوئی خلوت اور تنہائی کی گھڑی ایسی نہیں ملتی جس میں وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. اس لیے کہ انہیں اس ذات سے کچھ ملنے کا یقین ہی نہیں رہا، اس ذات سے کچھ ہونے کا اعتماد اور یقین ہی نہ رہا. اور جن چیزوں سے انہیں ہوتا نظر آتا ہے اور یقین ہے، بتائیے اس پر وہ اپنی کیسی توانائیاں صرف کر رہے ہوتے، کیسی صلاحیتیں لگا رہے ہوتے اور کیا جتن کر رہے ہوتے ہیں ان اسباب و وسائل کو حاصل کرنے کی. تو میرے عزیزو، حالات کو سنوارنے کا یہ بھی تو بہت بڑا وسیلہ ہے کہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرے، مسلمان اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرے. مشکلات سے، پریشانیوں سے، ناگواریوں سے نکلنے کا یہ بھی تو بہت بڑا وسیلہ ہے. وہ تو کافر ہوتا ہے، وہ تو مشرک ہوتا ہے جو 100% حالات سے نکلنے کا راستہ اسباب و وسائل کو سمجھتا ہے، مادی نقشوں کو سمجھتا ہے. مسلمان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے جتنی قدرت ہوتی ہے، لیکن اپنے مولا کا در کھٹکھٹاتا ہے، اس کے در پہ دستک دیتا ہے. جتنی زیادہ زندگی میں ناگواری آئی اتنا اس کی زندگی میں اللہ سے فریاد بڑھ گیا، اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا. پھر خیال آتا ہے، ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ ذات تو دور ہے، اسے میں اپنی مشکل اس کے سامنے کیسے پیش کروں اور اسے میں اپنی فریاد کیسے سناؤں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ، اسے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، ساری مخلوق سے زیادہ بلکہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ وہ ذات قریب ہے. ہر مخلوق سے تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ وہ ذات قریب ہے، تیری ہر حالت سے واقف بھی ہے اور اسے سنوارنے کی اس ذات کو پوری قدرت بھی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اور سبحان اللہ، اس ذات پہ بھی یقین ہو کہ وہ ذات دینا چاہتی ہے بخشش، عطا، نوازنا، یہ اس کی خاص خوبی ہے. نوازش، عطا، بخشش، یہ تو اس کی خاص صفت ہے، یہ تو اس کی خاص خوبی ہے. اور اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے سارا اہتمام اس کا ہوتا ہے کہ مجھے دعا کی توفیق مل جائے. اس لیے کہ جب مجھے دعا کا اہتمام اور توفیق ہو گئی تو مجھے یقین ہوتا ہے میری دعا قبول بھی ہوگی. مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے تو سارا اہتمام اس کا ہوتا ہے کہ مجھے دعا کی توفیق مل جائے، اس سے مانگنا نصیب ہو جائے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جسے دعا کی توفیق ہو گئی اس کی تو برکتوں کے دروازے کھل گئے نا. تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑا عمل ہے، اپنے بچوں کو سکھایا کرے، اپنے گھر والوں کو سکھایا کرے، عادت بنائیں کہ ہاں اللہ سے مانگو نا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، ارے میاں پہلے اس کے در پہ دستک دو نا، اس کی رحمت کو متوجہ، اس سے مانگو، اس سے فریاد کرو. اور یقین جانے جس شخص کو دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، ایک چیز نقد ملتی فوراً ملتی ہے، کیا؟ دل کو تسلی ہو جاتی ہے. کہ آدمی کسی آزمائش میں ہو اور پھر ہم کسی با اختیار آدمی سے فون پہ رابطہ ہو جائے. ہاں تو بتائیے بھائی رابطہ ہو گیا, حالانکہ نہ اس نے کام کرنے کا وعدہ کیا لیکن رابطہ ہوتے ایک تسلی اسے ہو جاتی ہے. اور سبحان اللہ, کوئی احکم الحاکمین اور بادشاہوں سے بادشاہ سے رابطہ کر لے دل تسلی میں نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو دعا بڑھیا ہو اور دعا کا اہتمام ہو. اور میرے عزیزو, جب دعاؤں کے ذریعے اللہ کی ذات پہ یقین بڑھتا ہے اور اس کی معرفت بڑھتی ہے, اس سے تعلق بڑھتا ہے, پھر آدمی خلوت تنہائی تلاش کرتا ہے, تنہائیاں تلاش کرتا ہے کہ میں اپنی ساری دل کی فریادیں اس کے سامنے رکھوں گا. پھر آدمی خلوت تلاش کرتا ہے, تنہائیاں تلاش کرتا ہے کہ میں اپنی ساری دل کی جذبات اس کے سامنے رکھ دوں. ایسے وقت پھر وہ اوقات, قبولیت کے اوقات اسے ملتے ہیں اور قبولیت کی گھڑیاں اسے نصیب ہوتی ہیں. تو میرے عزیزو, اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور ہمیشہ دعا کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا